ये जो हिस्सा है सूरत अल फुरकान आयत नंबर 74 का पहला हिस्सा, असल वजह क्या थी कि वो लोग ये दुआ क्यों करते हैं? इसकी वजह ये थी कि अगर आप उस जमाने में पे जाएं, मक्की दौर पे गौर करें, मुसलमानों में से कोई भी ऐसा ना था कि जिसके महबूब तरीन रिश्तेदार जो है ना वो कुफर में मुब्तिला ना हो। अगर कोई मर्द ईमान लाया था तो बीवी काफिर थी, बीवी ईमान लाई हुई थी तो उसका शौहर काफिर था, अगर बेटा ईमान ले आया तो माँ बाप काफिर थे, अगर और बहन भाई काफिर थे, अगर बाप ईमान ले आया है तो माँ ईमान नहीं लाई है ना, माँ बाप ईमान ले आए तो औलाद ईमान नहीं लाई। तो नतीजा क्या निकला कि हर मुसलमान शदीद रूहानी अजियत में मुब्तला था। उसके दिल से दुआ निकलती थी कि अल्लाह मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, मेरे शौहर को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। तो असल बात क्या है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, वो सिर्फ अपने नफ्स की इस्लाह नहीं करते, वो सिर्फ उनको ये नहीं होती कि हम इबाद-उर-रहमान बन जाएं, बल्कि जो उनके करीबी होते हैं, जो उनके प्यारे होते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी अहलो आयाल, अपनी आल औलाद, हम सबकी फिक्र करें और बराबर फिक्र करते रहते हैं। और आप देखेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रैयते, कि तुम में से हर एक राई है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला जो भी सरबराह है ना, उससे जरूर पूछेंगे कि बता जो तेरे घर वाले हैं उन तक दीन का पैगाम क्यों ना पहुंचा, और वो लोग जो थे वो नेक और मुत्तकी जो है वो क्यों ना हुए। तो वहां पे जो है वो हिसाब किताब होगा, वहां पे उनसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे फिर मेरे और आपके लिए भी अमल का बहुत अहम उसूल है कि हम अपना जायजा लें, हम अपना मुहासबा करें कि हमारे जौज जो हैं और हमारी औलाद जो है वो क्या कर रही है, और मेरा और आपका गम क्या है, मेरे और आपके दिल की पुकार क्या है, मेरे और आपके दिल की हसरत क्या है। क्योंकि दिल के अंदर जो कैफियत है ना, कुरान ने उस कैफियत की तस्वीर खींची है कि अपनी औलाद, अपने शौहर को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहते थे, उनके दिल के अंदर सुइयां चुभती थीं, और वो ये चाहते थे कि जिस दीन पर हम ईमान ले आए हैं, अब वही दीन जो है वो उनके घर वालों का, उनके बच्चों का, उनके शोहर का, उनकी बीवी का भी हो जाए। और मैं और आप भी अपने घर का जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि जो कुरान की जो है वो तालीम, और जो कुरान की दौलत और नेमत से, और जो अल्लाह का डर और खौफ, और जो नेकियों की तैयारी और नेकियों का शौक, और जो अच्छे कामों की फिक्र अब मेरे और आपके अंदर पैदा हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मजीद फबिज़्निल्लाह अल्लाह की तौफीक से उसको और आगे बढ़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं। क्या यही चीज मैं अपने बच्चों में भी ट्रांसफर कर रही हूँ? क्या मैं अपने शोहर के साथ भी लेकर कुरान को और तफसीर को जो है वो बैठती हूँ? ये मुझे और आपको जो है ना वो फिक्र करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों के हुसन की, दुनिया की तालीम की, उनकी दौलत की, दुनिया के ऐश की बस फिक्र है मुझे, है ऐसा तो नहीं है कि बस सिर्फ अपने जो है वो शौहर के भी खाने कपड़े उसी की फिक्र है, और मुझे ये फिक्र ही नहीं है कि मेरे घर वाले जो हैं वो नेकी की राह पे चल रहे हैं या बदी की राह पे चल रहे हैं। क्यों? अल्लाह ताला सूरत तूर में ये कहते हैं कि जो इबादुर रहमान है ना, वो लोग हैं जो के अपने घर वालों की आखरत की फिक्र करते हैं। सूरह तूर आयत 26, इन्ना कुन्ना कबलू फी अहलिना मुशफिकीन, और हम इससे पहले अपने अहलो आयाल में डरने वाले थे, फिक्र करते रहते थे कि हमारे घर वालों का इखलाक कैसे है, अमाल कैसे हैं, वो क्या करते हैं। और आप देखिए कि इसी तरह सूरत इंशिकाक, आप इसको हिफ्ज भी कर चुकी, कि वो नेक लोग जो कि दुनिया में अच्छे काम करते थे, तो जब उनका जो है वो आसान मुहासबा होगा तो वो क्या करेंगे? وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دوسری طرف جو برے لوگ ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ شخص جس کو نامہ مال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جو موت کو پکارے گا، جو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اس وقت جو ہے ایسا کیوں ہوگا اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ شخص اپنے گھر والوں میں خوش خوش رہتا تھا. خوش خوش رہنے کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ شخص جو تھا بس صرف اپنی خواہشات میں مگن تھا اور گھر والوں کے ساتھ عیش کی بانسری بجا رہا تھا. گناہ ہو رہے ہیں، ٹی وی کھلی ہے، بچے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، بری صحبت ہے، شراب ہے، حرام ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس کو اپنے گھر والوں کے اعمال، اخلاق، نیکیاں، آخرت، اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. مجھے اور آپ کو اس بات کی بہت فکر ہونی چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اکثر یہ فکر ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ لنچ لے کر گئے کہ نہیں، صبح ناشتہ ہی نہیں کر کے گئے. جب وہ آتے ہیں تو فکر ہوتی ہے کہ کھانا پکا ہوا ہو. تو یہ تو ساری اس کی جسمانی قوت کے انتظامات ہیں، روحانی قوت کے میں اور آپ کیا انتظام کر رہے ہیں. جب اندھیرا زیادہ ہو، جب برائیاں عروج پر ہوں، جب ہر طرف بھیڑیے کی طرح انسان اور شیطان جو ہیں وہ بلا بن کر اور بھیڑیے کی طرح سب کو ہڑپ کرنے والے ہوں، نگلنے والے ہوں، جب دلدل ہو گناہوں کی ہر طرف، تو اس وقت جو ہے پھر خود بھی بہت زیادہ ڈرنے کی، فکر مند ہونے کی، رونے کی، محنت اور دعائیں کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. میری ایک طالب علم اور دوست بحرین میں تھی، اور وہ حافظہ قرآن تو تھی لیکن اس کو قرآن آتا نہیں تھا، ترجمہ وغیرہ تفسیر نہیں آتی تھی. بحرین میں کچھ عرصہ وہ پڑھی، بڑی نیک تھی طبیعت کی. کل اس کا بڑے سالوں بعد فون آیا لندن سے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو عرصہ بحرین میں گزارا اس نے میری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بعض اوقات لمحے ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، اور واقعی میں اس وقت اس سے میری جتنی باتیں ہوئی، میں سوچ رہی تھی کہ بعض باتوں کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ باتیں، وہ محفلیں، وہ مجلسیں، وہ دوسرے کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیتی ہیں. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بڑا ہی اچھا. مسجد کے نہ صرف پاس گھر ہے، کہتی ہیں کہ ایک بلڈنگ خریدی ہے جس میں 2-3 منٹ کی واک پر وہ مسجد ہم مل کر بنا رہے ہیں، 2-3 لوگ ہیں اس میں، ہم لوگ بھی شامل ہیں. کہہ لیں گے میرا شوہر اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی بیٹی کو عربی بھی سکھائی ہے، برٹش ہیں، اور جب وہ امریکہ میں تھی تو مطلب اس کا شوہر بھی جو ہے وہ ادھر تھی بحرین میں، تو برٹش نا، مطلب جیسے آپ یہاں کے لوگ کینیڈا کے ہیں یا امریکہ کے ہیں، تو بچے بھی. تو کہنے لگی کہ اردو بھی وہ بول لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، عربی بھی لکھتے ہیں. میں نے اردو اور عربی دونوں سکھائی ہے، کہ میرے دل میں عربی اور قرآن اور ان چیزوں کا اتنا شوق پیدا ہوا. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنا جائزہ لے رہی تھی کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں نا، کیا میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا جو اس نے سکھایا ہے. اور پھر میں اسے پوچھنے لگی کہ تم اپنے بچوں کو جو ہے نا قرآن ترجمے سے سکھاؤ. تو کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ ویب سائٹ سے، میں اپنی بیٹی یوتھ کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کہتی سنڈے اسکول جاتی ہے، وہاں لوگوں کو پڑھاتی ہے، اور اسلامک اسکول میں ہم اپنے بچوں کو محنت کر کے پڑھوا رہے ہیں. تو بہت زیادہ اس نے اچھی باتیں کی اور بڑا دل میرا خوش ہوا نا. اور کہتی بس اب ایک ہی فکر ہے کہ ہم اور ہمارے بچے جو ہیں وہ نیکی پر جو ہے وہ قائم رہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ تو سو گئی ہیں، آپ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا ہے، آپ بڑی تھکی ہوئی ہیں، آپ اپنی بہت گہری دوست کے ساتھ ہیں، آپ کا بچہ کمپیوٹر پہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کا بچہ گھر نہیں آیا، رات ہو چکی ہے، 11 اور 12 بج چکے ہیں، بچہ کیوں نہیں گھر آیا؟ ہے نا، بچے کو پیلی بس میں ہم نے بھیج دیا، ہائے بائے ٹاٹا کر کے. اب مطمئن ہے، اب خوش ہیں، دل کی دھڑکن کیسی رہتی ہے؟ کیا کر رہا ہے بچہ؟ کیا سیکھ رہا ہے وہاں پہ بچہ؟ کیا اثرات لے رہا ہے وہاں پہ بچہ؟ اب گھر آیا تو بڑی اہم بات ہے کہ ایک نظر جب آپ اپنے بچے پہ ڈالتے ہیں تو بچے کے سراپا، اس کے کپڑے جو پہنتا ہے، وہ کپڑوں کا، اپنے بالوں کا جو سٹائل بناتا ہے، جو اس کی باتیں کرنے کا انداز ہے، آپ اس کی حرکات و سکنات سے اس کا جائزہ لے سکتی ہیں. आप उस पे गौर कर सकती हैं, मैं भी अंदाजा कर सकती हूँ, मैं भी जायजा ले सकती हूँ, है ना। इसी तरह शौहर है तो बीवी किन लोगों में उठती बैठती है, दोस्त यानी उसके कैसे हैं, बीवी है तो उसका शौहर उसकी बैठक कैसी है। मुझे अपनी एक स्टूडेंट याद है अमेरिका में, जिसका शौहर शराब पीता था और वो रो रो कर कहती थी कि दुआ करें कि मेरा शौहर जो है ना वो इसको जो है वो छोड़ दे। तो असल बात क्या है कि जब इंसान को एक लग जाती है तो उसको बेनियाजी नहीं उसके अंदर पैदा होती कि बस मुझे अपनी फिक्र है, मेरा शौहर या मेरी बीवी या मेरे बच्चे वो जो भी कर रहे हैं वो जैसे भी कर रहे हैं, बस फिर वो ऐसा नहीं होता कि बेनियाज हो जाता है। फिर वो देखता है कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी बेसमेंट में बैठी क्या कर रही है, दोस्तों का ग्रुप है, लड़का दोस्तों के ग्रुप में गया है, न जाने कैसे दोस्त हैं, क्या सीखा, या नीचे बैठे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, फोन पर क्या कर रहे हैं, बैग स्कूल से आया है, बच्चा आया है, बच्चा वहां पे क्या करके आया है ना। और भी इसी तरह यानी स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ एक ही फिक्र और अंदेशा होता है, और वो ये होता है कि ए हमारे रब, हब लना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, कि तू हमारे बच्चों को और हमारे जौज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कयामत के दिन जरूर पूछेंगे कि मैंने जो तुम्हें जो है वो रियाया दी थी तो तुमने उनके साथ क्या सलूक किया। मसलन कहते हैं कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और ऐलान किया जाएगा कि इस शख्स की नेकियां इसके घर वाले खा गए, वो किला हसनाते ही हसनातहू जो है वो इसकी नेकियां खा ली गई। खा ली किसने? इसके घर वालों ने। क्यों? उस शख्स ने क्या किया कि अपने घर वालों की वजह से हराम करना शुरू कर दिया, हराम काम, घर वालों के पीछे लग गया, है ना। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बीवी और बच्चों के मुतालबात इतने होते हैं कि शोहर नमाजें कजा करते हैं, हलाल हराम की तमीज नहीं करते, हकूक और फराइज अदा नहीं करते, बस जो बीवी ने कह दिया आंखें बंद करके शोहर करता चला जाता है, अच्छा है बुरा है उसकी कोई फिक्र नहीं। इसी तरह बाज बीवियां जो हैं वो हलाल और हराम की तमीज नहीं करती, वो कहती हैं कि हमारा शोहर ही हमारा खुदा है। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे शोहर तुम्हारे खुदा हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज होता तो फिर तुम्हारे शोहर को होता, यानी गोया कि इसमें शोहर का मकाम बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि अब सजदा करना शुरू कर दो। तो शोहर हो, वालदैन हो, जो भी हो, उनका कहना मानना है लेकिन अल्लाह की अताअत के अंदर कहना मानना है। तो आइए अपनी फिक्र के साथ साथ, अपने नेक बनने के साथ साथ अपने दिल की धड़कन बनाएं, अपनी दुआओं में हिस्सा डालें, रो रो कर अल्लाह से दुआएं करें, जो जो कर सकते हैं, जो जतन जो कोशिश सारी वो कोशिशें करें। रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, मुझे भी और मेरे बच्चे बच्चों को नमाजी बना। 7 साल की उम्र से नमाज की ट्रेनिंग देनी चाहिए, 7 साल से पहले आपने नमाज सिखा दी, मैंने अपने बच्चों को नमाज सिखा दी, फिर मुसलसल पानी के छींटे डाले, प्यार किया, तोहफे दिए, उनको इनाम दिए, उनको अच्छी सोबत में लेके गए और कहा कि बच्चे नमाज पढ़, बच्चे नमाज पढ़, बच्चा अब भी नमाज नहीं पढ़ता तो क्या मायूस हो जाएंगे? नहीं, फिर जो है अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अब तू नमाज का शौक तू इसको दे दे, अल्लाह इसके दिल को बदल दे, अल्लाह इसको मुत्तकियों का इमाम बना दे। दुआओं में कमी ना करें, दुआ जो है मोमिन का हथियार है, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं, उनके जो भी रवैये हैं, बेटियों को आपने बताया कि दुपट्टा लेना है, सीने पे डालना है, बुर्का पहनना है, अब इसके बावजूद अगर वो नहीं पहनती क्यों मायूस हो जाते हैं? बाज़ औक़ात माँ बाप का प्यार, माँ बाप का रोब इतना होता है आप जो चाहे उनसे करवा लेते हैं, कभी रोब, कभी प्यार, कभी नाम, कभी धमकी, कुछ यानी लाख जतन करें लेकिन ये फिक्र जो है इसको ना छोड़ें। दवा के साथ साथ दुआ करना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो फरमाया कि यानी अपनी औलाद और अपने बच्चे यानी बीवी को देखकर और हो वो नेक तो आंखों को कैसा सुरूर मिलता है, ये है इसका मतलब इस आयत का। तो मतलब क्या है کہ نیک لوگوں کو دیکھ کر جو سرور ملتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اور وہ کر رہے ہیں نیکی، آپ اپنی بیوی کو دیکھیں اور آپ اپنے شوہر کو دیکھیں اور وہ ہیں نیک، کیسے دل کو سرور ملتا ہے، کیسے خوشی ہوتی ہے. میں تو کل اسی عورت کی بات پر اس کے سرور میں تھی، اتنی وہ خوش تھی کہ میرا شوہر اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ اس عورت کی نیکی تھی، اس لڑکے کی نیکی تھی، صحبت کی نیکی تھی، وہ کس بھی چیز کی تھی، بہرحال چینج آ گیا نا. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ دولت، یہ زیور، یہ کپڑے، یہ بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی. جو چیز ساتھ جائے گی وہ ہے نیکی، عمل صالح اور حسن اخلاق اور حسن کردار. تو ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ ہماری گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مسلسل لگے رہیں اس کے پیچھے. اور دوسرا حصہ اس کا کیا ہے کہ کیسے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے شوہر کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو کیا کر، وجعلنا للمتقین اماما. ان کو متقی ہی نہیں، ان کو متقیوں کا امام بنا دے. اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں صرف کہہ رہے کہ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یہ نیک بن جائیں، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ اے میرے رب تو ان کو متقیوں کا امام بنا دے. اور اس کے کیا معنی ہے کہ ان کو جو ہے وہ متقیوں کا امام بنا دیا جائے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیکی اور تقویٰ کے لیڈر بنیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اطاعت اور قرآن پر عمل کرنے میں دنیا کو لیڈ کریں گے. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں یہ کیا کریں گے، ایسے کام کریں گے جو تجھے پسند ہوں گے. تو دنیا میں بھی صالح اور متقی بن جانا، یہ ہے اصل بات. آپ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ یا میرا شوہر یا ہم جو ہیں فلاں جگہ کے انچارج بن جائیں، فلاں جگہ ڈیوٹی جو ہے یا فلاں ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں مل جائیں، تو انسان دنیا کے لیے جاہ منصب بڑائی حاصل کرنے کی دعا کرتا ہے. تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ نہیں، متقیوں کا امام ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ تقویٰ کسی کے پاس ہو، اور ایک یہ کہ جو تقویٰ رکھنے والے ہیں ان کی بھی امامت پر کسی کو لا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے، اور یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے. اور متقیوں کے امام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے. ان کی نسلوں میں اللہ نے پیغمبروں کی پھر لڑیاں جو تھیں وہ رکھ دی. تو اصل بات کیا ہے، دعائیں کرنا، التجا کرنا، مانگنا اللہ تعالی سے، یہ میری اور آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. اور اس سلسلے میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور ہمیں کیسا بننا ہے، ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر، محبتوں میں ہمیں وہ مثال ہونا ہے، زمانہ جس کے پیچ و خم میں الجھ جائے ہماری ذات کو، ایسا سوال ہونا ہے نا. یعنی ایسا بننا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے چلنے لگ جائے. اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو، اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو. کیا بیٹھ کر دیکھیں؟ کہ کردار کیسا ہوتا ہے، کردار کا حسن کیسا ہوتا ہے. اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. تو ہماری صحبتیں ہمارے گھروں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیں. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی تو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، ہے نا. تو کیا بات ہے، مایوس نہیں ہونا، گرنا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا، مسلسل کوششیں جو ہیں وہ کرتے چلے جانا ہے. اور یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ اس دعا کو نا اپنی دعاؤں میں کثرت سے شامل کر لیں. بچے کی، شوہر کی، بیوی کی، کسی کی بھی کوئی کمی بیشی دیکھ رہے ہیں، دل بڑا افسردہ ہے، رو رو کے اللہ سے دعا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صفت نمبر 14 بیان کرنے کے بعد کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، آپ انہی صفات کو مختصر کر کے 10 کر لیں یا پھیلا کر 24 کر لیں، جتنا چاہے کر لیں، لیکن یہ 14 صفات جو ہم نے اپنے سامنے رکھی، ان کو ملے گا کیا؟ یہ جو ساری صفات ہیں پھر ان کا ثمر اور انعام کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اولئک یہ ہیں وہ لوگ، یجزون الغرفۃ یہ بدلہ پائیں گے، غرفہ منزل بلند، بما صبروا جو انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور وہاں جو ہے انہیں دیا جائے گا، ان کا استقبال ہوگا تحیتن تحفے سے، وسلاما اور سلامتی سے. اب آپ دیکھیے کہ عباد الرحمن کی جو صفات ہیں، جو شخص یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو ان صفات کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا، انعام ملے گا. الغرفہ، غرفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غین رافا غرف، اس کے یہاں پہ یہ بلند اور بالا عمارت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. عام طور پہ جو ہے وہ کیا مراد لیا جاتا ہے کہ جیسے غرف جو ہے یہ کمرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے عربی زبان میں غرف جو ہے کسے کہتے ہیں؟ کمرے کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے یہ ایسے کمرے کے لیے استعمال ہوا ہے، ایسی جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو جگہ جو ہے وہ بلند ہو، جو جگہ جو ہے وہ اونچی ہو. اور غرف کے اندر جو ہے یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، جیسے غین رافا، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اٹھانا اور پکڑنا. مثلا آپ کہتی ہیں کہ غرفت الماء، میں نے پانی کو پکڑ لیا، میں نے پانی کو لے لیا، یعنی گویا کہ غرفہ غرفتن، میں نے چلو بھر پانی لیا، یعنی آپ کے ہاتھ میں جتنا پانی آ گیا نا اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے چلو بھر پانی لینا. اسی طرح آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت 249 میں، الا من اخترف غرفتن بیدہ، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو لے لے. تو کون سا واقعہ تھا؟ جالوت اور تالوت کا. تو اسی طرح یہ جو غرفہ لفظ ہے نا، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ بالا خانہ، اونچا، بلند، اور جنت کی جو منزلیں ہیں نا اور اس کے درجات ہیں، اس کو بھی غرف کہا گیا ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں، جو عباد الرحمان ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ غرفہ دیا جائے گا. اور یہ جو غرفہ تا ہے نا، یہ لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی. تو گویا کہ ان کو بلند اور بالا منزل دی جائے گی، بلند و بالا عمارت دی جائے گی. مثلا آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو بڑی بڑی اور اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ بلندی پر ہوتی ہیں نا، ہل کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر جو عمارتیں ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی اچھی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہندوستان میں روزہ تاج ہے نا، تو کیا ہے، کتنا ہی وہ خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن جنت کا منظر تو نہیں پیش کر سکتا. اسی طرح امریکہ کے اندر ہے اسکائی اسکریپرز، تو وہ بھی کیا ہے، مطلب ایک ایک تصور ہے نا کہ بلندی بہت بلندی پر ہے، لیکن ایک تصور ہے. لیکن جنت میں کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ غرفہ، یعنی بہت سے محلات جو ہے وہ دیے جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے گھر، جو ہم بھی گھر بناتے ہیں تو ہم بہت اونچائی پہ بلانا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنا وہ اونچائی پر ہوتا ہے اتنا وہ گھر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس کا دروازہ اونچا ہونا، اس کی چھت کا اونچا ہونا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت کے بالا خانوں میں جائیں گے، جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائیں گے، جنت میں ان کو جو ہے وہ بڑا اونچا اور اچھا مقام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی دو منزلہ عمارت ہوگی اور اس کے وہ اوپر والی منزل پر ہوگا جنت میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بلند درجوں میں جو رہائش گاہیں ہوں گی نا وہ ان کو ملیں گی جنت کے۔ ویسے آپ کو پتا ہے کتنے درجے ہیں؟ ایک حدیث سے میں پتا چلتا ہے کہ جنت کے جو ہیں وہ اوپر نیچے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے اوپر نیچے، اور جس کے اندر یہ مومنانہ اور صاف جتنا بلندی پر پائی جائیں گی اتنا ہی اونچا درجہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملے گا۔ اور ہمیں ایک حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جیسے جو جنت میں بہت بلندی پر لوگ ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے۔ غرفے سے مراد کیا ہے؟ بلند درجات ایسے ہوں گے کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ آپ غور کریں، آپ ایک چیز ہے، کتنا مزہ آتا ہے نا کہ آپ اندر سے بھی دیکھ رہی ہیں باہر سے بھی دیکھ رہی ہیں، ہے نا، باہر والے بھی دیکھ رہے ہیں اندر والے بھی دیکھ رہے ہیں، کہ یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یعنی ایسے غرفے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے، نرم اور پاک کلام نمبر دو، اور ہر مسلمان کو سلام کرے، اور نمبر تین، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور نمبر چار، اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی، حاکم بیہقی نے جو ہے یہ روایت کی ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ چار باتیں ہیں جن کو غرفے یہ ملیں گے بلند درجات۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو نرم اور پاک رکھنا۔ اب دیکھ لیں ہماری گفتگو میں نرمی کتنی پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ سلام کرنا ہر مسلمان کو۔ تیسری، کھانا کھلانا۔ پانی بھی دے دیں تو بڑی بات ہے، کھانا کھلانا تو نصیبوں والے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، ہے نا۔ اور چوتھی کیا ہے کہ رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا جب باقی لوگ سو رہے ہیں نا، یہ اخلاص کا حاصل کرنے کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا عباد الرحمان، ان کو ایسے غرفے ملیں گے اتنے بلندی پر، اتنے اونچائی پر ہوں گے کہ عام جو اہل جنت ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، لیکن خاص اہل جنت جو خاص اللہ کے پسندیدہ بندے جو مقربین ہیں وہ اتنی بلندی پر ہوں گے کہ جب وہ اوپر ان کو نظر ڈال کر عام جنتی دیکھیں گے ان کو ایسا لگے گا جیسے اب زمین پہ آپ ہیں، آپ کسی ستارے کو دیکھتی ہیں کتنی بلندی پہ، کلیئر بھی نہیں ہے کتنا بڑا ہے کیسا ہے، تو ان کو جو ہے زمین والے ستاروں کو جیسے دیکھتے ہیں ایسے جو ہے وہ عام اہل جنت کو جو ہے نا یہ لوگ نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ جو غرفات ملیں گے یا غرفہ ملے گا یہ کس چیز کی قیمت ہے؟ بما صبرو، جو انہوں نے صبر کیا۔ اصل میں صبر ہے کیا؟ صبر جس کے معنی برداشت کرنا بھی ہے، جس کے معنی استقامت دکھانا ہے، جس کے معنی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہر دکھ اور تکلیف جو ہے اس کو اس طرح سے برداشت کرنا کہ جو نیکی جو ہے اس کو آپ نے کرنا شروع کیا ہے تو پھر آپ اس نیکی جو ہے نا اس کو چھوڑے نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ نیکی جو ہے وہ کرتے چلے جائے۔ اور یہاں پہ جو کہا کہ بما صبروا، جو ہے صبر کرنے والوں کو یہ جو غرفات ملیں گے یا غرفہ ملے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ میری پیاری بہنوں، یہ وہی لوگ تو ہیں یمشون علی الارض ہونا، یہ وہی تو ہیں واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ساری مومنانہ صفات کو عباد الرحمان کی صفات کو سمیٹ کر اللہ نے کہا بما صبروا، جو وہ صبر کریں، سب کو ایک جگہ جو ہے نا وہ سمیٹ کر رکھ دیا۔ تو اگر یہ غرفات چاہیے، اگر یہ جنت چاہیے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، ہے نا؟ وہ تو پتھر ہیں جو گر پڑتے ہیں ٹکڑے ہو کر، حوصلے بھی کبھی مسمار ہوا کرتے ہیں۔ جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، وہ تو کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو آگے ہی آگے جو ہے وہ نکلتے ہیں، برف کی وادیوں سے گزرتے ہیں یہ، وقت ٹھہرے مگر کب ٹھہرتے ہیں یہ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے ہی آگے جو ہیں وہ گزرتے چلے جاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں جو خدا کے لیے، زندگی کو امان دیتے ہیں، موت آتی نہیں قریب ان کے، راہ حق میں جو جان دیتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ ظلمتوں کے لیے سورج بن جاتے ہیں، وہ نیکیاں ہی نیکیاں جو ہیں وہ اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ صبر کرتے ہیں اور صبر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور مجھے ایک واقعہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ واقعہ آپ بھی سنیں، کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ہے انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کس کو دیکھا، انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ شخص جو تھا وہ کیا کر رہا تھا، اس کو نا سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور وہ شخص سولی پر لٹک رہا تھا، اور آپ نے جب اس کو سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نا اس کے قدموں کو چوما۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا برا ہے کہ آپ جو ہیں، یعنی اتنا برا ہے کہ اس کو سولی میں چڑھا دیا گیا، اور وہ چور تھا، تو کیونکہ اس نے چوری کی، اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا پھر بھی چوری نہ چھوڑی، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا پھر بھی چوری نہ چھوڑی، پھر یہاں تک کہ اس کو جو بھی اس کا جرم تھا، ڈاکہ تھا یا جو بھی تھا، حتیٰ کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اس کے، میں نے چور کے قدموں کو نہیں چوما، میں نے اس کی عظمت اور استقامت کو چوما ہے، کہ یہ اپنی چوری سے، گناہ کرنے سے باز نہیں آیا، ایک ہاتھ کٹوایا دوسرا کٹوایا، جسم جو ہے وہ اس کا ہینگ کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا۔ افسوس تجھ پر کہ تو اللہ کے راستے میں ایسی استقامت نہیں دکھاتا، ہے نا؟ تو یہ جو استقامت ہے نا، لوگ برائی میں دکھاتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو کس میں دکھانی ہے، نیکیوں کے کام میں دکھانی ہے، ہے نا؟ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوڑے لگائے گئے، مسئلہ خلق قرآن کے مسئلے میں وقت کے امام نے ان کو کوڑے دیے، اور اگر ہاتھی کو بھی اتنے کوڑے مارے جاتے تو وہ چیخ اٹھتا، لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان تمام کوڑوں کو برداشت کیا۔ اور یہ بھی امام احمد بن حنبل بھی ایک چور کے لیے نا بڑی دعائیں کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک چور اور اس کے لیے آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ میری مصیبت کے زمانے میں اس نے مجھے اپنے عملی نمونے سے بڑا قیمتی درس دیا، جب مجھے بیڑیوں میں جکڑ کر اونٹ پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا، زنجیروں میں مجھے باندھا ہوا تھا، یہ چور مجھے ایک جگہ ملا، اس نے مجھ سے کہا ابن حنبل چوری کے جرم میں مجھے اتنی بار قید کی مشقت برداشت کرنی پڑی اور سزا ہوئی ہے، اور اتنے 100 کوڑے میری پیٹھ پر پڑے ہیں، تاہم میں چوری سے باز نہیں آیا، اور حیف ہے تجھ پر، اگر میں شیطان کی راہ میں اتنی استقامت دکھا سکتا ہوں تو حیف ہے تجھ پر، اگر تو اللہ کے راستے میں پامردگی کے ساتھ جو ہے مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے۔ تو پیاری بہنوں، یہ باتیں بڑی آسان ہیں، یہ مومنانہ اوصاف کہنے کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہے نا؟ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، تقریر میں بیان کرنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اگر جنت ملتی اور تقریر سے ملتی تو سب کو مل جاتی، अगर जन्नत मिलती और किताबें लिखने से मिलती, सारों को मिल जाती। अगर जन्नत मिलती और सिर्फ बातें करने से मिलती तो सबको मिल जाती, और अगर जन्नत मिलती और ख्वाहिशात से मिलती तो सबको मिल जाती। नहीं मेरी बहनों, जन्नत मिलती है, और जन्नत जो है उसकी कीमत क्या है? जन्नत की अगर आप एक लफ्ज में कहना चाहें तो सबरू, जिन्होंने सबर दिखाया, बिमा सबरू। जब आपको कोई बुरा भला कहता है कितना गुस्सा आता है, लेकिन सबर करना है। अब जब बुराई है, बुराई में कशिश बहुत ज्यादा है, लेकिन सबर करना है ना, सबर करना है। तो कोई भी गुनाह का मौका है तो क्या है, बिमा सबरू, और उनको गुरफा मिलेगा, उनको बुलंद दर्जे मिलेंगे। व युलक्कऊना फीहा तहियतन, और वहां पे उनको तोहफा दिया जाएगा, वहां पे उनके सामने जो है वो क्या होगा कि जन्नत की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत क्या है कि फरिश्ते उनको मुबारकबाद देंगे। कितने खुशकिस्मत हो कि तुम इस जन्नत में जो है वो आ गए। तो ये है तहियतन, कि तुम सब्र के इम्तहान में पूरे उतरे, उनको जो है वो शाबाश दी जाएगी, उनको मुबारकबाद दी जाएगी। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही में वही दाखिल होंगे जो आजी इंकसारी जो है वो इख्तियार करते हैं। तो वही उलक्कऊना फीहा तहियतन, मुबारक, हर तरफ से मुबारक है ना। जैसे आप दो लोगों की लड़ाई हो और आप बाद में जिसने सबर किया, ज्यादती को बर्दाश्त किया, आप उसे कहें वाकई मैं तुम्हें बहुत मुबारक देती हूँ कि तुमने उस मौके पर बड़ी इस्तकामत दिखाई, है ना। बाज़ुकात ये होता है ना कि आप ज्यादती नहीं कर रहे होते, दूसरा ज्यादती कर रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है आपका पांव भी उखड़ जाता है, आप जो है वो भी लगजिश खा जाते हैं, आप भी जो है वो जो वो कर रहा होता है आप भी उसी तरह करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि आपका मकाम क्या है, आपको तो ऐसे नहीं करना था ना। आपको पहले वो बुरा लग रहा होता है जो कुछ कर रहा होता है, फिर आप भी उसके अंदर चला जाते हैं। तो असल क्या है, मुबारकबाद है। वह युलक्कऊना फीहा तहियतन, उनको मुबारकबाद दी जाएगी, उनको शाबाश दी जाएगी, क्योंकि औसाफ पैदा करना और इनको अपने अंदर रखना ये आसान नहीं है। इसके लिए बड़े सब्र और इस्तकामत की जरूरत है, पहाड़ बन जाने की जरूरत है। होता क्या है कि हम पक्का इरादा करते हैं कि मैं ये काम करूंगी, इबादुर रहमान की सिफात अपने अंदर पैदा करूंगी, लेकिन होता क्या है कि एंड तक जाना बड़े दिल गुर्दे का काम है, बड़े नसीबों का काम है। और तीसरी उनको चीज क्या मिलेगी, वह सलामा, के उनको सलाम मिलेगा, यानी फरिश्ते जो हैं उनके जो है वो सलाम के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। सलामती सलामती की दुआएं जो हैं हर तरफ से उनके लिए जो हैं वो पढ़ी जाएंगी। इसी तरह आप सूरत यासीन में जो देखें कि जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नतियों को जो है वो सलाम कहा जाएगा, और जन्नतियों को सलाम किसकी तरफ से कहा जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से। सूरत यासीन में जो हमें पता चलता है वो क्या है कि हाँ, कि उनको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो है वो सलाम पेश किया जाएगा। तो या तो फरिश्ते सलाम करेंगे, या अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा, या फिर ये कि दरअसल आपस में जन्नती एक दूसरे को जो है वो सलाम कर रहे होंगे, जो पहले से जन्नती होंगे वो उनका वेलकम कर रहे होंगे, या तीनों बातें बयक वक्त होंगी, है ना। और कोई बात भी अगर आप देखें तो इनमें आपस में जो है वो कोई भी इख्तलाफ नहीं है। तो असल बात क्या है, ये बड़ी बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी एक दोस्त है, जब उससे भी सलाम करती हूँ और बात करती हूँ तो वो वालेकुम असलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने के बाद हमेशा कहती है अहलन व सहलन मरहबा। बहुत अच्छा लगता है कि एक दफा सलाम हो गया उसका, उसने जवाब दे दिया, फिर वो शुरू मतलब तो बात शुरू करेंगे तो अहलन व सहलन मरहबा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वेलकम किया। इसी तरह आप किसी के घर जाते हैं और कोई आपको खाना दे रहा है, तोहफा दे रहा है, ये तो बात की बात है, वो आपके आने, आप उसके घर गए, वो आपके आने पर खुश कितना हुआ, उसका अंदाज क्या है, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं, आप वही नहीं भूलते बाद में ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गुरफा तो मिलेगा, सबर का बदला जन्नत से कम क्या हो सकता है, लेकिन उनको शाबाश मुबारकबाद आदाब के साथ आदाब पेश किए जाएंगे, और फिर सलामती सलामती की आवाजें वहां पे आएंगी, सलाम सलाम। دنیا میں ساری مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں تم برداشت کر کے آگے، اب جنت میں پیس ہی پیس ہے، اب سلامتی سلامتی ہے، اب کوئی نقص نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں جنت میں، حسنت مستقر و مقاما، حسنت کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ حسنت آیا، اور آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھا تھا انہا ساعت کتنا برا ہے، سورۃ الفرقان کی آیت 66 میں آپ نے پڑھا تھا انہا ساعت، کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ عذاب جہنم. یہاں پہ یہ جو جنت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے حسنت مستقر و مقاما، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ مستقل ٹھکانہ بھی ہے اور عارضی ٹھکانہ بھی ہے، گویا کہ اگر جس بھی لحاظ سے سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر مستقل کے لحاظ سے دیکھیں کہ مستقل مقام تو کیا ہی خوب ہے، اور اگر عارضی مقام کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو کیا ہی خوب ہے. اور خالدینہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو اصل میں ایک طرف جو ہے پوری سورۃ الفرقان دو کردار میرے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے، ایک کافر اور مشرک اور نافرمانوں کا ہے، اور ایک اللہ کے پسندیدہ بندوں، اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن، ان کا ہے. اور پھر انجام بھی دو ہی سامنے رکھتی ہے، اور بہت سی دو مثالیں، کبھی رات کی، کبھی دن کی، کبھی مرج البحرین کی، بہت سی مثالیں دے کر ایک ہی بات سمجھاتی ہے کہ اے انسان، انسان سارے ایک جیسے ہیں، لیکن اپنے رویے کی وجہ سے کوئی کافر بن جاتا ہے اور کوئی عباد الرحمان کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. پھر انجام جو ہیں، رویے مختلف ہیں تو انجام بھی مختلف ہیں، اور کسی کو ملے گا انہا ساتھ مستقر رہوں و مقاما، اور کسی کو ملے گا حسنت مستقر رہوں و مقاما. تو یہ دو فرق، کردار کے دو فرق پیش کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دیتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما یا باو بکم، کہ میں جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا. آپ کو بات یہ بتائی تھی کہ یا باو جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے وزن، ہاں وزن کے ہیں اس کے معنی، اس کے معنی بوجھ کے ہیں. تو آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ ماں یا بہو بیکم، ہاں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نظر میں تمہاری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، مجھے تمہاری کیا پرواہ پڑی ہے، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. اب یہاں پہ دراصل مخالفین کو دھمکی دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پیچھے جو ہے میں تمہارے پیچھے کوئی نہیں پڑا ہوا. ما یا بہو بکم ربی، ما یا بہو بکم، کہ تمہاری کوئی بھی حاجت نہیں ہے، تمہاری کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، کس کو نہیں ہے؟ ربی، میرے رب کو. لولا دعاؤکم، اگر تم جو ہے وہ اس سے دعا نہیں کرتے. یہاں پہ دعا جو ہے اس کے دو معنی ہیں، اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمہاری نہ کوئی وقت ہے نہ ہی حیثیت اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہے نا، کیونکہ اصل میں دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے قریب ہونا. تو اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے، ہے نا، توحید پرست بنا جائے، ایک معنی تو اس کے یہ ہیں. اور دوسرے معنی کیا ہیں؟ کہ ویسے دعائیں مانگنا، کیونکہ وہ اپنے بتوں سے دعائیں مانگتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، وہ اپنی حاجتوں کے لیے مختلف مزاروں پر جاتے تھے. تو اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر تم اللہ سے دعائیں کرو گے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر پچھلے گناہوں پر اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں طلب کرو گے تمہارا اپنا ہی بھلا ہے. قل ما یعبؤ بکم، یعبؤ بکم، کہہ دیجئے کہ نہیں ہے پرواہ تمہاری ربی میرے رب کو، اور جب رب کو پرواہ نہیں ہے تو رسول اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ لوگ توحید پرست نہیں بنتے اور دعائیں نہیں کرتے؟ لولا دعاؤکم، اگر یہ آپ کو پکارتے نہیں ہیں، یعنی اگر یہ اللہ کو پکارتے نہیں ہیں. دعاؤکم یعنی تمہیں نہیں پکارتے سے مراد کیا ہے کہ اگر تم میرے رب کو نہیں پکارتے تو مجھے، میرے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دراصل اگر ہم میں سے کوئی بھی نیک بنتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنا ہی فائدہ کرتا ہے. اور اگر نیک نہیں بنتا، یہ ساری سورت الفرقان میں جو احکامات ہیں، جو کھول کھول کے فرق کر کے حق اور باطل کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اگر پھر بھی کوئی نیک نہیں بنتا، اگر پھر بھی کوئی اچھا نہیں بنتا، تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اسی طرح مسلمانوں کو بھی کیا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کرنا چاہیے، ہانکے پکارے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، نذیرا و بشیرا، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی قبول نہیں کرتا، پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور یہ حدیث بہت اہم ہے، اس کو میں اور آپ یاد کر لیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو. اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ فائدہ نہ ہوگا، کچھ افزائش نہ ہوگی. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی سب سے زیادہ بد کردار ہے، تو بھی میری سلطنت میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو کچھ اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جاتا ہے. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. سو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں جن اور انسان ہیں، سارے مل کر اللہ سے مانگیں اور اللہ جو کچھ ان کو دے، تو یعنی اتنا بھی کم نہیں ہوتا، جیسے کہ اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جیسے کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر کسی چیز کو نکال لیا جائے. پورے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر آپ نکالیں گے، سوئی کو لگے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی جو ہے وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تم پتھروں کو پکارو یا اللہ کو، تم مزاروں سے جا کے مانگو یا اللہ سے، اللہ کی کوئی حاجت اٹکی بھی نہیں ہے. اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو اللہ کا کوئی کام رک جائے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم سب کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگیں. اور ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر ہم نہیں مانگتے تو گویا کہ ہم سب کوڑا کرکٹ ہیں، کہ کوڑا کرکٹ جیسے پھینک دیا جاتا ہے نا، گاربیج جیسے کسی چیز کو کر دیا جاتا ہے، تو نافرمان جو ہے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو جو ہے وہ مٹا کر رکھ دیں گے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، اگر تم اسے دعائیں نہ کرو. فقد کذبتم، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، اب کہ تم نے انکار کیا ہے، اب تم حق کو جھٹلا چکے. فسوف یکون لزاما، ان قریب وہ سزا پاؤ گے. کیسی سزا ہوگی؟ لزاما، جو چمٹ جانے والی ہے، ایسی سزا کہ جان چھوڑانا محال ہو جائے گا. کیا اعلان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ اس سزا کے بعد جو ہے تم اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا نہیں سکتے. لام زا میم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز کسی سے چمٹ جائے. آپ دیکھیں کبھی یہ پلاسٹک جو ہوتی ہے جل رہی ہو اور آپ کا ہاتھ لگ جائے، آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور جلی ہوئی پلاسٹک آپ سے ہٹتی نہیں ہے نا. اور اس سے آپ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ اس طرح سے چپک جائے کہ آپ کے گلے کا ہار بن جائے، آپ اس کو اپنے سے دور کرنا چاہیں اور وہ آپ سے دور ہی نہ ہو نا. تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے جو جھٹلایا ہے، جیسے اہل مکہ مستقل جھٹلا رہے تھے، تو ہوا کیا کہ تمہارے جھٹلانے کا تمہیں کیا نتیجہ ملے گا؟ فسوف یکون لزاما، کہ اللہ کا عذاب ایسے تم پر آئے گا، اللہ ایسی گرفت کرے گا تم پر کہ تکذیب کے نتیجے میں جو ہے وہ جو عذاب ہے نا وہ تمہارے ساتھ چپک جائے گا. وہ عذاب کب سے شروع ہوا؟ غزوہ بدر سے. پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، غزوات مختلف، یہاں تک کہ پھر فتح مکہ ہو گیا اور جزیرہ عرب سے کفر، شرک، کافر، مشرق، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. کون زندہ رہے؟ جو صرف جو تھے وہ مسلمان تھے. تو یہ بات ہے. اور یعنی ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا ہی میں سزا ملے، دنیا ہی میں عذاب ملے، اور دوسرے معنی کیا ہے اس کے؟ کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ چپک جائے گا، ہے نا، اور وہ بھی بہت قریب ہے. ہمیں دور لگتا ہے نا، لیکن حقیقت میں وہ بھی قریب ہے. اور جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ ان عذابھا کان غراما، اور بلا بن کر، جیسے کوئی پیچھے چیز پڑ جائے نا، چھوڑے ہی نہ. تو یہ تھی سورۃ الفرقان جو مجھے اور آپ کو بتا رہی تھی کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، آ تجھ کو بتاؤں کہ امامت کی حقیقت کیا ہے نا. تو میں تجھے بتاؤں کہ امامت کی حقیقت کیا ہے. تو عباد الرحمان کے اوصاف، جنت کی قیمت، اور یہ ملے گی صبر کرنے کے نتیجے میں. آپ بھی گھبرا جاتی ہیں، آپ بھی پریشان ہو جاتی ہیں، میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، کبھی روتے ہیں، کبھی سسکیاں لیتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کہ جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں، حلال جو کام کرنا چاہتے ہیں کاروبار ہی نہیں چلتا ہمارا، میں برقع پردہ جلباب سے قاف میں آنا چاہتی ہوں، حالات ساتھ نہیں دیتے. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگیرا، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. آپ کو خود حق کے راستے پہ نکلنا ہے، حق کے راستے پہ چلنا ہے. اور جب میں اور آپ حق کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے، ہم خود اس بات کو دیکھیں گے کہ در و دیوار بھی میرے اور آپ کے جو ہیں وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. ہوائیں اور فضائیں بھی، ہے نا، ہوائیں اور فضائیں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم وفا تو کریں، ہم جو ہے وہ نیکی کے راستے میں جو ہے وہ حق کا ساتھ تو دیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کے اپنی راتوں میں، اب ہجر کی کوئی رات نہیں، مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں. یہ جو موجودہ حالات ہیں، قرآن پر عمل کرنا ہے تو کیسے عمل کریں؟ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں؟ میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کب تک دوسروں کا عذر تلاش کر کے یہ بہانہ کرتے رہیں گے کہ سوچ رہے ہیں کہ کریں لیکن بس ابھی کر نہیں سکے نا. تو ضرور اپنا محاسبہ کر کے بس پھر نیکی کے راستے پہ چل پڑے، نیکی کا پہاڑ بن جائیں، پہاڑی کا چراغ بن جائیں، اور ایسا چراغ بنے جو خود چلتا ہے، جو خود جلتا ہے اور دوسروں کو راہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین مسلمان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.